مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ رسالة ضياء درود السلام، پیج نمبر 2 پر، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے، عشر رحمت اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ کثیر عاشقان رمضان اعتکاف کی سعادتیں پا رہے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز گویا بقعہ نور بنا ہوا ہے، ہر طرف اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت وہ بھی ان کے ذریعے پاک فریدی کابینہ کا مشہور تاریخی مقام ہڑپا، شاید نام سبھی نے سنا ہوگا، ہڑپا ضلع ساہیوال پنجاب پاکستان، اور پاک ایوب کابینہ پردہ باغ لیاقت آباد باب المدینہ کراچی، ماشاءاللہ یہ دونوں کے اجتماع اسکرین پر جگمگا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام ہے بتائیے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں، میں 6 سال کی ہوں، کیا میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟
6 سال کی؟
جی۔
تو گھر میں اگر مسجد بیت میں امی جان کے ساتھ آپ بیٹھتی ہیں اعتکاف کی نیت، تو سمجھتی ہوگی، ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں بعض بچے، تو کوئی رج نہیں ہے، بچوں کی یہ ذہن میں رکھے کہ نیکی قبول ہے، گناہ پر اس کی پکڑ آخرت میں نہیں ہے، لیکن نیکی قبول ہے، ثواب ملے گا اس کو، اور ایصال ثواب بھی بچے کر سکتے ہیں، بچے فائدے میں ہوتے ہیں۔ تو بے شک مدنی منی اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے، بھلے بیٹھے توڑ بھی دے، تو اس پر کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے اس کی، اچھا کچھ نہ کوئی نیکیاں کرے گی، امی کے ساتھ بیٹھیں گی، تو میرے لیے بھی دعا کر لینا کہ میں بے حساب بخشا جاؤں۔
تو ہر بچہ یا جو سمجھدار بچہ ہو اس کی نیکی قبول ہے؟
سمجھدار بچہ ہوگا تب تو وہ نیت کر سکے گا، نہ سمجھ جو بالکل ہی، جیسے کہ آپ کے بچے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو کیا پتا اللہ اللہ کرتے ہیں، कुछ भी पता नहीं है, ये गैर शौरी तौर पर ये कर रहे होते हैं, ये गुड साइन, ये तो कह सकते हैं कि अच्छी अलामत है, लेकिन इस पर इस बच्चे को सवाब मिलेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है। जो नियत का और जो उसूल है उसके मुताबिक तो वो बेचारा उसको समझ ही नहीं पड़ती कुछ कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि तोता अल्लाह अल्लाह करता है, कलमा पढ़ता है, तो इसको क्या सवाब मिलेगा? मुकल्लफ नहीं है वो तोता, तो यूं ये बच्चे मुकल्लफ नहीं होते, अगरचे वो समझदार नाबालिग भी मुकल्लफ नहीं होते, लेकिन देखो ना 7 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि अगर नऊज़ुबिल्ला कुफर बकेगा तो उस पर हुक्म आएगा कुफर का। तो इसलिए वो साव ना समझ होते ना, बिल्कुल अण समझ, इसका मुझे पता नहीं कि सवाब मिलेगा कि नहीं।
सभी ला याकिल कि नेकी कबूल नहीं है ना,
पता नहीं है। बाद सूरतों में वो इनके जुर्म तो जुर्म होते हैं, जैसे एक दिन का बच्चा भी लेटा हुआ है और उसने पलटी मारी और गुलदान रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज रखी हुई है कांच की मसलन, उसके झटके से गिर गई टूट गई, इस एक दिन के बच्चे पर भी तावान है, इसका जितना नुकसान हुआ ना इतनी रकम इस बच्चे के पास जब पैसे आ जाएं, या पैसे होते हैं बाज़ औक़ात बच्चों के बाप के पास, नहीं लोग देते हैं बर्थडे पर, और तो अगर उसके पास कोई रकम है या विरसे में मिली हुई है तो उस रकम से उसका तावान अदा करना होगा, या बाप अपनी तरफ से कोई दे दे कि बच्चे की तरफ से तब भी अदा हो जाएगा। तो ये इससे हुकूक बात की अहमियत पता चलती है कि बच्चा भी अगर हक तलफी करेगा, जैसे बच्चे छीन कर खा जाते हैं दूसरे बच्चे की, जो थोड़ा यूं बच्चे जो खुराहट होते हैं ना दूसरे बच्चे की टॉफी खा के खा जाएंगे, ये इस पर इनका तावान है, ये हलाल, ये इन मानोकर इनके लिए ये जायज नहीं है।
वैसे बाबा वो यही है कि सभी ये ला याकिल कि जो नेकी कबूल नहीं है,
है उसूल है।
जी जी
अच्छा, सभी ये लायाकिल यानी जिसमें अक्ल ना हो ऐसा बच्चा,
चूंकि मजनून और जो नीम पागल होता है मातू, तो इनमें यही फर्क है कि मजनून को कहा गया कि ये सभी लायाकिल की तरह है कि इसका गुनाह और नेकी करना कोई नहीं है, जबकि जो मातू है वो समझदार नाबालिग बच्चे के हुक्म में कि उसकी नेकी कबूल है और गुनाह उसका नहीं, इसी तरह उसका कब्जा भी कबूल है मातू का।
तो मजनून, वो मजनून के माना पागल, यानी कि आपने ऐसे पागल देखे होंगे जो खामा खां उठा के मार देंगे, पत्थर फेंकेंगे, गालियां निकालेंगे, कपड़े पहनने का भी कुछ उसको नहीं पता, ये पागल, इसको मजनून बोलते हैं। ये बिल्कुल ना समझ बच्चे की तरह होता है, ये अगर तोहफा भी दे तो हम नहीं ले सकते इसका, इसको जो होश ही नहीं है,
तोहफा पकड़ ले तब भी उसकी मिल्कियत में नहीं।
हाँ, ये अगर तोहफा पकड़ भी ले तो ये मालिक नहीं बनेगा इसका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला
मोहम्मद सुफियान अत्तारी। मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि कफन के बचे हुए कपड़े के बारे में क्या हुक्म है? बाज लोग इसे मस्जिद में छोड़ जाते हैं, इसका क्या किया जाए? जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
अगर वो कफन मैयत के पैसों से लिया गया है कि ले तो सकते हैं, और ये कपड़ा बच गया तो ये वारिसों का हक है। हाँ, सारे वारिस बालिग हैं और सब के सब ये कहते हैं कि मस्जिद में किसी को दे दो तो जायज हो जाएगा, इमाम साहब को दे दो तो जायज हो जाएगा, वरना फिर ये कि वारिसों में तकसीम होगा। नाबालिग है तो नाबालिग इजाजत दे तब भी उसकी इजाजत वैलिड नहीं है, उसका हिस्सा तो उसमें से निकालना ही पड़ेगा, अगर टुकड़ा काट कर तो हिस्सा निकलेगा नहीं, बेकार हो जाएगा, यानी उसकी जो भी कीमत बने। मिसाल के तौर पर چار وارث ہیں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا جو 100 روپے کا ہے، ایک اس میں نابالغ ہے، تو تینوں نابالغ تو اجازت دے رہے ہیں لیکن وہ چوتھا نہیں دے رہا، اور اس کی مارکیٹ ویلیو 100 روپے بنتی ہیں، تو 25 روپے کا اس نابالغ کا حصہ الگ کر دیا جائے، 75 روپے والا جو ہے حصہ وہ یہ تینوں مل کے دے سکتے ہیں، کسی کو خیرات کر سکتے ہیں، تحفے میں دے سکتے ہیں، جو چاہے کرے، یعنی یہ اس کو نابالغ کو 25 روپے دے دیں، ہاں تو پورا کپڑے کا پیس وہ دے سکیں گے، تینوں مل کر دے دیں، کوئی بھی اس میں سے اشارہ کر دے کہ چلو میں سب کی طرف سے 25 روپے اس کا الگ کر لیتا ہوں نابالغ کے، کہ اس کے یہ، مگر مارکیٹ ویلیو پر اس کی، یہ ٹکڑے کی ویلیو اتنی ہوتی نہیں کٹ پیس کی، جو بھی مارکیٹ ویلیو زیادہ اگر بچے کو دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں دے سکتے، کم نہیں دے سکتے، مارکیٹ ویلیو سے کم نہیں دے سکتے، چاہے اپنا بیٹا ہو، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خالی مسجد میں رکھ دینا کپڑا، یہ تو پھر کس کام کا، اس میں کیا نہیں ہے، خالی رکھ دیتے ہیں کیا مسجد میں کپڑا، یا امام صاحب کو دیتے ہیں جو جنازہ پڑھاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں شاید، یہ کرتے ہیں.
بابا عموماً دیکھا تو یہی گیا ہے کہ یا تو مطلب مسجد میں کسی کو دے دیتے ہیں، یا قبرستان زیادہ تر یہ کہ لپیٹ کر وہ ڈولی میں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ میت اتاری جاتی ہے قبرستان میں تو وہ پھر وہیں پر جو بھی ایسی سادہ لباس میں نظر آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں،
کوئی غریب نظر آتا ہے، ہے اس میں رسک ہے یار، اگر یہ پیسے میت کے وارثوں کے نہ ہوئے اور نابالغوں کے بھی حق نہ ہو اس میں، اللہ بہتر، جب تو خیر ورثہ تقسیم بھی کہاں کرتے ہیں یار، کوئی کرتا ہوگا خوش نصیب، باقی تو بڑی بڑی جو ہوتی املاک پلازے تو پلازا کا ہی ہوگا، حالانکہ سوئی دھاگا جو بھی میت نے چھوڑا ہے سب میں اب ورثہ تقسیم ہوگا، سب الگ خلاص، یہ پیالہ بھی گیا، پین بھی گئی، کاپی بھی گئی، پیڈ بھی گیا، کوئی رسالہ چھوڑا ہے یہ بھی گیا، یہ سب اب وارثوں کا ہے، اپنی مرضی سے ایک وارث کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں، اور نابالغوں تو احکام اور سخت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، گھر گھر کے مسائل ہیں، شاز و نادر کو لاکھوں کروڑوں میں گھر ہوگا جس میں شریعت کے مطابق یہ ترکہ تقسیم ہوا ہوگا، میت تو سب کے گھروں میں ہوتی ہے، ترکہ تقسیم نہیں کرتے، بڑی بڑی چیزوں میں بعض لوگ کر لیتے ہیں، جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے، دکان چل رہی ہوتی تو مل کے چلا رہے ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی پیسے مانگتا اس کو دیتے نہیں ہے، نہیں تو گھما دے گا، نہیں بلکہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ نہیں یہاں تک کہ بال بچے والا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو اس کا حصہ نہیں دیتے، پتہ ہے کیس اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا فکس اس کو دے دیں گے، جو بھی خرچہ وہ بولے گا میں بھائی میں الگ سے کام کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ وہ جیسے کہ مثال کے طور پہ مدنی ماحول میں آ گیا اسلامی بھائی، اب ان کا کاروبار ہے، کاروبار جائز طریقے سے بھی چل سکتا ہے، لیکن بڑے بھائی ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، بڑے بھائی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، نکالیاں کرتے ہیں، چوری کا مال بھی بیچ مارتے ہیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ تو گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ بولتا ہے یار میرا جو بھی والد نے چھوڑا ہے نا اس میں جو میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو، نہیں دیتے، بس ساتھ رہنا پڑے گا، یہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے نا یہ برے خاتمے کا سبب ہے، ایمان برباد ہونے کا سبب ہے مرتے وقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، جس کا بھی حق یہ مانگے گا نا اس کو، جبکہ یہ ہاں واقعی ایسا نہ سمجھے کہ یہ سنبھال نہیں سکے گا اور ضائع کر دے گا، ابھی بچہ ہے، ہمدردی میں اس کو پیار سے سمجھا کر کہ بھئی ابھی تم بیٹے بچے ہو تم ضائع کر دو گے، ہم ہیں نا تمہارے لیے، تو اسی نرمی شفقت سے اس کا حق رکھا ہے کہ تمہارا ہے، تم جیسے ہم کو لگے گا کہ تم سمجھدار ہو دے دیں گے، وہ مل جل کر اگر ایسا کوئی طے ہوتا ہو تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہیں دیتے، ہرو برو نہیں دیتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا وراثت اور ترکے والا، آپ نے تو بہت پیاری رہنمائی فرما دی، اب تھوڑا سا ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ والد صاحب باقاعدہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو بھائی وغیرہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب ہے. اب لڑکا چاہتا ہے، وہ یہی سچویشن ہے کہ وہ کاروبار صحیح نہیں ہے. اب بیٹا چاہتا ہے کہ میں مجھے الگ کر دیں آپ، میں آپ کے کاروبار میں شریک نہیں رہنا چاہتا، تو کیا ایسی صورتحال میں وہ اپنے والد صاحب سے یا بھائیوں وغیرہ سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے مطلب کہ میرا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، کیونکہ اب ترکہ اور ورثہ تو اس وقت بن نہیں رہا ہے، تو کیا ایسے میں یہ کر سکتا ہے اپنے والد صاحب سے یا بھائیوں وغیرہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے؟
اگر اس نے اپنے پیسے انویسٹمنٹ نہیں کیے اور پیسے سارے والد کے تو نہیں مانگ سکتا ہو. اگر انویسٹمنٹ کیا اپنا پرسنل پیسہ اس نے والد کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ تو یہ مانگ سکتا ہے، کہ والد کے جیتے جی تو ترکہ ابھی تو بنا ہی نہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ ترکے کے متعلق جو اپنا رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت مت کیجئے، یہ رسالہ پڑھنے والا ہے، گھول کے پینے والا ہے سمجھو، یہ ضرور پڑھیے، آپ کو کئی غلطیاں اس میں نظر آئیں گی. سب کو پڑھنا مناسب ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل وراثت کا نوبت تو آتی ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ابھی تندرست ہے، ابھی چھوڑو بعد میں دیکھیں گے. نہیں نہیں، کل کی بات کہاں کرتے ہو، پل کا بھروسہ نہیں ہے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے، اس میں بہترین مدنی پھول آپ کو ملیں گے وراثت کے تعلق سے، جس کے گھر گھر میں ضرورت ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایک زکوۃ کے حوالے سے آپ سے رہنمائی یہ لینی تھی کہ اس وقت چونکہ ماہ رمضان مبارک میں لوگ زکوۃ نکالتے ہیں، لینے والے لیتے ہیں، اب زکوۃ لینے کے حوالے سے کچھ کنفیوژن معاشرے میں جو پائی جاتی ہے، وہ اس کا حل عطا فرما دیں. کہ ایک شخص ہے جو مطلب تنگ دست ہے، تو زکوۃ کیا وہ لے سکتا ہے؟ یعنی اس کو لگتا ہے کہ میرے گھر کا پورا نہیں ہوتا، وہ کماتا ہے مطلب ہی نارملی گھر کا خرچہ پانی نکل آتا ہو اور بجلی وغیرہ کا خرچہ نکل آتا ہو، لیکن زکوۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر، تو کیا جس پر زکوۃ فرض نہیں ہے تو کیا وہ زکوۃ لینے کا مستحق ہے؟ نارمل آدمی کون زکوۃ لے سکتا ہے، یا جس کو ہم عموماً فقیر شرعی کہتے ہیں، تو ہر آدمی بولے کہ میں بھی شرعی فقیر ہوں کیونکہ میرے پر زکوۃ لینا فرض تو ہے ہی نہیں، مجھ پر زکوۃ ہے ہی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، تو کیا وہ زکوۃ لے سکتا ہے؟
اب اگر وہ ہے فقیر شرعی، تب بھی اس کے پاس دوسرا ایسا مال موجود ہے جو اگرچہ اس پر زکوۃ فرض نہیں ہوتی، کیوں زکوۃ فرض ہونے کے لیے ایک تو مال تجارت، دوسرا وہ ثمن اصلی جس میں سونا چاندی اور کرنسی یہ تینوں شامل ہیں، اور مال نامی بڑھنے والا مال، جیسے مال تجارت ہے یہ بھی بڑھنے والا ہی ہے نا. تو اگر اس کے علاوہ جو مال ہے کہ جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اب کپڑوں کے جوڑے آدمی کو کتنے ہیں، تین بہت ہو گئے، اب پندرہ پندرہ جوڑے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ زائد بھی تو ہوتے ہیں نا، اس میں چپلیں زائد، جوتے فریمیں لگی ہوئی ہیں گھروں میں خوبصورت، اور کیا کیا مطلب ایسی زائد چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں پر اگرچہ زکوۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں کی رقم ملا کر، اب یہ اگر رقم اتنی ہے کہ اب یہ فقیر شرعی نہ رہا، یہ رقم مل جائے تو، تب بھی وہ زکوۃ لے نہیں سکتا، فرض نہیں ہے اس پر زکوۃ، لیکن اب یہ لے بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کی زائد چیزیں، حاجت سے زائد، یہ عموماً گھروں میں بہت ہوتی ہیں، تحفے بہت ہوتے ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کی ان کو حاجت نہیں ہوتی لیکن لگا ہوتا ہے ڈھیر چیزوں کا، شوکیس میں سجے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے سامان کے جو مطلب کسی ضرورت کے نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح کا ہے مطلب مسئلہ. تو اس کے احکام کے تعلق سے دارالعلوم اہل سنت کے فتاوی جمع کر کے، فتاوی جمع کر کے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، فتاوی اہل سنت احکام زکوۃ. یہ ہے مطلب زکامت بھی اس کی واجبی ہے، اور اس کو پڑھنے سے بہت سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حل ہو سکتے ہیں. لیٹسٹ
ہمارے اصل میں چلا کچھ اس طرح کا ہے بابا کہ ایک عام تنگ دست آدمی جو ہے نا, مطلب مہنگائی بڑھ گئی ہے 25-30-40 ہزار روپے اگر اس کی آمدنی ہے بھی, مہنگائی بڑھ گئی ہے, پورا نہیں ہوتا, تھوڑا قرضہ وغیرہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ اس بات کو اپنے لیے سمجھ رہا ہے کہ شاید میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں, تو ایسی میں اس کو مطلب یہ ایک تعداد لگتا ہے شاید معاشرے میں, تو ان کی تفہیم بہت ضروری ہے.
ہاں وہی میں نے فارمولہ جو عرض کیا نا اس کے مطابق دیکھ لے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد فقیر شریع رہتا ہے, چاہے اس کے پاس سامان ہے, سب ملا کر بھی وہ اگر نصاب کی قدر نہیں پہنچتا اس کا یہ سامان, جبکہ قرضہ بھلے ادا نہیں کر رہا بھی لیکن اگر کر دے تو اس پہ باقی نہیں رہے گا اس کے پاس نصاب کی قدر مال, تو یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے.
نصاب کی مقدار 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم؟
جی جی 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم. آج کا 10 درہم تو اس میں نکاح کے مہر میں نا, سوا 2 کلو گیہوں میں 80 گرام کم, اب پہلے تو سیر ہوتے تھے نا.
30 ہزار اور کچھ روپے بنتا ہے
آج کل.
آج کل انشاءاللہ اس کا جو فیکسڈ فیکٹ جو پروپر جو اس کا فیگر ہے وہ انشاءاللہ معلوم کر کے بتا دیتے,
مگر وہ ہوگا باب المدینہ کا,
باب المدینہ
کا نہیں ہوگا جی. تو اس لیے وہ سونا اور چاندی کے جو حساب ہے نا وہ دنیا کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق حساب لگتا ہے, تو یوں اپنے گھر وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ فطرے کی رقمیں بھی یہ جو اناؤنس کرتے ہیں نا کہ 100 روپیہ فطرہ 200, میں اس پر بھی کلام کرتا ہوں کیونکہ اب ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے دائرے, اب دارالافتاء بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ ارد گرد کی ہوتی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کورنگی میں لانڈی میں, یا اگر کوئی بہت بڑا دارالافتاء ہے تو باب المدینہ پورے شہر میں یہ دام بنتا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں کورنگی میں دام کچھ ہوگا, کورنگی ایک سرا ہے, اورنگی ٹاؤن دوسرا سرا ہے, وہاں گیہوں کا دام کچھ اور ہوگا, تو میں اس لیے وہ وضاحت کرتا رہتا ہوں. تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سراحت کر دیا کریں کہ یہ بھائی شہر کے فلاں فلاں علاقے تک ہے, یا پورے شہر کے لیے, مرکز الاولیاء کے لیے, مدینۃ الاولیاء کے لیے, صاحب وہ سردار آباد کے لیے, باب المدینہ کے لیے, اس طرح یہ ہونی چاہیے وضاحت.
آج باب المدینہ میں نصاب زکوٰۃ 37,800 روپے.
اچھا یعنی تقریباً 38,000, 2 کم 38,000, ماشاء اللہ. تو 2 کم 38,000 تک اگر رقم نہیں پہنچتی, سب آپ کے جو سامان جو ہے جو استعمال میں نہیں ہے, حاجت اصلیہ سے جو زائد ہے وہ ملا کر بھی تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اگر پہنچ جاتی ہے رقم لیکن قرضہ آپ کے پاس سمجھو گے 40,000 چڑھا ہوا ہے, تو یہ تو سارا دے دیں تب بھی آپ قرضے سے تو فارغ نہیں ہو رہے, تب بھی لے سکتے ہیں. یا کم ہے 20,000 روپے قرضہ ہے, تب بھی 20,000 آپ دے دیں تو پھر آپ کے پاس یہ 37,800 روپے 37,800 نہیں بچتے آپ کے پاس, تب بھی آپ زکوٰۃ لے سکیں گے. جبکہ اور شرائط جیسے سید ہے تو نہیں لے سکتا, ہاشمی نہیں لے سکتا, پھر کس سے لینا, ماں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, بیٹے کو نہیں دے سکتے, بیٹی کو نہیں دے سکتے, میاں بیوی نہیں دے سکتے, بھائی بہن ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ارشاد فرمائیے کہ حسنین قادری صاحب ہیں, کہتے ہیں اگر گرمی کی شدت برداشت نہ ہو تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟
ایسی کیسی شدت, اس کی وضاحت نہیں ہے نا, اب جان پر بن گئی ایسی گرمی اس کو لگ گئی, واقعی ایسا ہے کہ یہ مر جائے گا یا عقل چلی جائے گی یا بیمار ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں تو رخصت مل جائے گی روزہ توڑنے کی, بعد میں قضا کر لے. لیکن یہ کہ عام طور پہ گرمی لے گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے یار روزہ بہت لگا ہوا ہے, وہ تو یہ برداشت کر ہی لیتے ہیں نا, پھر زندہ بھی تو رہتے ہیں, بچے بچے رکھ لیتے ہیں روزے, تو اس شدت میں تو جس کو عوام کا افسن کو ڈھنگڑا بھی نہیں ہے نا, وہ ہر بات کو شدت, جیسے کل میں نے مثال دی تھی بے حد بخار پر اعلی حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ مطلب یعنی کہ بڑھا دیتے ہو بے حد بخار. بے حد تو وہ تھا جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو, حد ہی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے لفظ والضحیٰ پڑھ لیا, پھر فاتحہ پڑھی اور پھر سورت ملا کر نماز پوری کی, کیا اس سورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 711 مسئلہ نمبر 16 یعنی 16 الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر ایک آیت کے پڑھ لی, اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے, سجدہ سہو واجب ہے. یوں ہی اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے یعنی رکوع دوبارہ کرے اور سجدے سہو کرے. تو اب سورہ یعنی والضحیٰ اتنا پڑھا, تو والضحیٰ پڑھی نا لفظ والضحیٰ تو ایک آیت ہو گئی. تو اب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھیے, والضحیٰ تک پڑھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, پھر جو ان سی سورت چاہیں پڑھ لیجئے اور نماز مکمل جب کریں گے آپ آخر میں تو سجدے سہو کرنا ہے اس میں, جبکہ ایسا غلطی سے کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام بلال حسن شاہ اتاری ہے, میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے بات کر رہا. میری بابا جان کے برگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی وضو کے دوران دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہو, یہ وضو ہو جاتا ہے؟
اب وضو میں بات کرنے سے وضو تو ٹوٹتا نہیں ہے, بلکہ ضرورت کی بات کر سکتا ہے, اچھی بات کر سکتا ہے, البتہ بالکل بے ضرورت فالتو بات نہ کریں وضو میں, تب بھی وضو ٹوٹے گا نہیں. بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا وضو میں مکروہ, وضو میں مکروہ ہے, وضو نہیں خراب ہوگا اس سے, یعنی وضو ٹوٹے گا نہیں.
امیر رسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر لوگ مطلب جب ہمارے ہند کے اندر سائرن بجتی ہے تب وہ پانی پیتے ہیں, تو برائے کرم یہ عمل کرنا کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی.
اگر سائرن صبح صادق سے پہلے بجتا ہے تب تو پانی پینے میں حرج نہیں ہے, اور صبح صادق کے بعد بجتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے, روزہ ہوا ہی نہیں. تو یہ اب کب بجتا ہے کس سے بجتا ہے, یہ بجانے والے شخص ویسے کرتے یہی ہوں گے کہ صبح صادق سے پہلے یہ بجاتے ہوں گے, یہ ہوتی ہے ایک دو منٹ ابھی باقی ہوتے ہیں اور کر کے یہاں بھی بچتا ہے پاکستان میں بھی.
پاپا یہاں تو مساجد میں یا دیگر جگہوں پہ معمول جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے اور یہ سائرن بجنا آن ہوتا ہے.
او ہو ہو,
یہ بہت اچھی توجہ دلائی اگر اس پہ کچھ کلام ہو جائے.
اللہ اکبر,
یہ بہت کیونکہ یہاں جیسے باب العالمی مدنی مرکز میں تو ہم دو تین منٹ پہلے ہی اعلان بند کر دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اینڈ ہو گیا, اب آپ نہ کریں.
احتیاط اسی میں کہ دو تین منٹ پہلے سائرن ختم ہو جائے بجنا, بج کر بجھ جائے. یہ حاجی عبید اللہ چھوٹے تھے تو بجاتے تھے سائرن, لوگ پرائیویٹ گھروں میں یہ بجاتے تھے, ہمیں کتنے بجے بجاتے تھے, اب تو جلدی بجاتے ہوں گے نا, شہری میں نہیں افطاری میں بجاتے تھے, جب دونوں ٹائم بجاتے تھے افطاری میں, گھر میں رکھا تھا کچھ اور سسٹم اٹھا لائے تھے کہیں سے, چھوٹے تھے تو یہ کچھ دوچ کرتے رہتے بچے ہوتے.
اس میں دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو سائرن کا ہے اور دوسرا مساجد میں اذان دینے کا ہے کہ جیسے ہی مطلب وہ وقت پورا ہوا اور انہوں نے اذان شروع کر دی, ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا سائرن کا بھی ہے. لیکن یہ وقت ختم ہونے کے بعد
ہی بجاتے ہیں؟
اذان تو بالکل وقت ختم ہونے کے بعد ہی دینی ہوگی، ورنہ اذان وقائے گی نہیں، دوبارہ دینی ہوگی. صبح صادق کے بعد ہی اذان کا وقت ہوتا ہے، اور یہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، روزے بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور سائرن جو ہے یہ روزہ بند کرنے کی ایک علامت ہے، یہ اچھی چیز ہے، تو یہ صبح صادق سے پہلے بجانی چاہیے، ورنہ لوگوں کے روزے خراب ہوں گے. یہ جو بھی سائرن بجاتے ہیں وہ مہربانی کر کے 2 منٹ 3 منٹ پہلے بجا دیا کریں، اور صبح صادق سے پہلے ختم ہو جائے، 1 منٹ باقی ہے جسے، اور یہ بجنا ختم ہو جائے. آج کل علم دین سے دوری کے سبب عام طور پر لوگوں کا یہی معمول دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں. اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے. روزہ رکھنے والوں، آج سحری کا آخری وقت مثلا 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے. اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر لازمی طور پر صبح صادق کے بعد ہی ہونی چاہیے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے ہو. تو جو غلطی سے اذان فجر صبح صادق سے پہلے دے بھی دیں گے تو وہ اذان مانی نہیں جائے گی، دوبارہ دینی ہوگی. تو جب بھی اذان ہو جہاں بھی تو یہی سمجھیں کہ یہ فجر کی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنا گھڑی گھنٹہ درست رکھے بندہ، ٹائم کی معلومات رکھے، اس کے حساب سے روزہ افطار اور سحری کی ترکیب کرے. ان ممالک میں جہاں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی، نہ سائرن بجتے ہیں، پورے پورے شہر دنیا میں ایسے ملیں گے جہاں کوئی مسجد نہیں، تو وہاں روزہ کھولنے بندنے کا کیا نظام ہوگا؟ وہی ٹائمنگ. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو دنیا بھر کے ٹائمنگ ملیں گے، لاکھوں مقامات کے اوقات جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، ان کو دیکھ کر آپ سحری افطاری اور نمازوں کے اوقات کا حساب لگائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کل ہمیں بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک اطلاع آئی تھی کہ وہاں پر سائیکلون کہلاتا ایک طوفان آنے والا تھا، جو بہت بڑی تباہی کا وہاں پر وہ اطلاع تھی. تو امیر اہل سنت نے کل سحری کر کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے جو دعا کی تھی، پہلے میں آپ کو اس دعا کا کچھ حصہ بتاتا ہوں، وہ دیکھیں. پھر اس کے بعد جو ہمیں بنگلہ دیش سے جو اسلامی بھائیوں کے جو صوتی پیغامات آئے وہ پھر آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ.
یہ تشویشناک خبر ملی ہے کہ بہت بڑا طوفان جو پچھلے 30 سال میں نہیں آیا، اس طرح کا خوفناک طوفان یہ بنگلہ دیش کی طرف بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ کسی طرح یہ اللہ کرے کہ طوفان جو ہے بغیر ستائے تکلیف دیے نکل جائے. رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے، ہم سحری سے فارغ ہوئے اور یہ قبولیت کا وقت بھی ہے، تو مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف خوفناک طوفان بڑھتا چلا آ رہا ہے، الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کا واسطہ ان قبولیت کی گھڑیوں کا صدقہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ فقراء البغداد عاشقان رسول کو یہ طوفان تکلیفیں پہنچائے بغیر چلا جائے. الہ العالمین ان مسلمانوں کو بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں کو اس آفت سے بچا لے, اس مصیبت سے بچا لے, اس سیلاب سے بچا لے, طوفان سے بچا لے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. بنگلہ دیش کے جو عاشقان رسول جو فقراء المدینہ مجھے سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. آپ سب پڑھتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو یہ طوفان بغیر کسی تباہی مچائے گزر جائے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اپنے پیارے نام کی برکت سے یہ مصیبت آپ سے دور ہو جائے. آپ ہمارے بھائی ہیں, سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں ہمارا بھائی ہے, اسلامی بھائی ہے ہمارا.
اس کے بعد جب یہ دعا وہاں بھی اسلامی بھائیوں نے دیکھی تھی براہ راست, اور پھر ہمیں وہاں سے پھر بعد میں دن بھر میں کچھ صوتی پیغامات موصول ہوئے. وہ صوتی پیغام میں جس طرح کا انہوں نے اپنے حسن ظن کا, اپنے گمان کا, اپنی عقیدت کا, اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے, آئیے وہ اب ان کے صوتی پیغامات سنتے ہیں.
الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکت اللہ علیہ نے آج الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش کے لیے جو طوفان آ رہا تھا اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ یہ اللہ کے ولی کی دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ جو تباہی بچانے کی انفارمیشن ملا تھا جو آب ہوا آفس کی دفتر کی طرف سے, انٹرنیشنل جو آب ہوا آفس ہوتا ہے جہاں سے اس کا رپورٹنگ ہوتا ہے, وہ رپورٹنگ یہ کیا تھا کہ پچھلے 30 سال کے اندر جو تباہی نہیں مچا تھا یہ طوفان ایسا آ رہا تھا کہ یہ تباہی مچائے گا. تو سارے گھبرا گیا تھا, بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بھی بہت گھبرا گیا تھا, عوام الناس بھی. لیکن الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ ہمارے ولی کامل نے جب ہاتھ اٹھائی دعا فرمائی, الحمدللہ رب العالمین اللہ کی کرم سے ہمارے باپا کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ وہ رک گیا. الحمدللہ رب العالمین.
بھائی صاحب ابھی لگ رہا ہے کہ طوفان ہے جو ہے ٹل گیا ہے اور مشکلات نظر نہیں ہے. امیر رسول اللہ علیہ برکات علیہ کا دعا کے برکت سے جو ہے بنگلہ دیش پہ کرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ابھی رسول کے صدقے بنگلہ دیش کے حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ امیر رسول کو جو خیر عطا فرمائے.
اس وقت میں نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ اتنا تجویز ہو رہی تھی میرا آنکھ میں آنسو آ گیا تھا, یعنی اتنا ڈینجر اور رپورٹ آ رہا تھا مختلف چینلز کی وجہ سے مختلف میڈیا کی ذریعے سے. تو میں نے آپ کو جب عرض کیا رات سے میرا ٹینشن تھا بہت یہ سن کے, لیکن پاپا کا جب پیغام آ گیا اس کے بعد میں نے سو گیا. اللہ کی کرم یہ ہے کہ میں سب گیا تقریباً 10 بجے اٹھا, 1 بجے جو پریس بریفنگ دیا آب و ہوا دفتر نے تو وہ بولا کہ یہ بالکل کمزور ہونے والا ہے, یہ اللہ کی ولی کا جو کرامت ہے الحمدللہ یہ دعا کی قبولیت کی نشانی الحمدللہ ظاہر ہوئی.
یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں محمد شعیب بھائی کہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب ڈبل ہے تو کیا گناہ بھی ڈبل ملے گا؟
گناہ کی بھی ہلاکت خیزیاں بڑھ جاتی, ڈبل نہیں ہے. نہیں وہ ہے کہ جیسے فرض کا ثواب رمضان شریف میں 70 گناہ اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گناہ 70 ٹائم. تو گناہ کے بھی ہیں مطلب روایتیں کہ گناہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں جو گناہ ہوتا کیا جاتا ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا یہ حصہ ہے جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا, تو مت لگایا الزام لگایا, یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا. پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ حاصل کرو، لذت پاؤ، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ برتن صاف بھی کیے جائیں، دھو کر پیا جائے، تو ماشاءاللہ آج کی جو کارکردگی تھی وہ تقریباً 950 کے قریب تھال استعمال ہوئے ہمارے، جس میں سے 650 جو ہے نا تھال وہ ہمارے دھو کر پیے گئے ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ،
یہ کوششیں بھی شروع ہو چکی،
تاریخی واقعہ ہے یہ تو شاید، ماشاءاللہ
مجلس بڑی پر امید ہے، ہمارے رکن شورا فضیل بھائی بھی یہی ہیں، ماشاءاللہ یہ ترکیب بنا رہے ہیں کہ یہ 100% کرائیں گے،
اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے۔ دیکھو تھال جو دھوتے ہیں ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ، اس میں یہ ہے کہ تھال جب دھو چکتے ہیں نا تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ میں نے دیکھے ہیں دانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بازوں کے مسالہ لگا ہوتا ہے، دھلنا اس کو کہتے ہیں کہ پہچانا نہ جائے کہ اس میں کھانا بھی کھایا تھا، بالکل ٹکو رہ جاتا صاف۔ تو یہ دانے کے ٹکڑے مسالے یہ سب دھل کر یا انگلیوں سے سمیٹ کر یہ کھانا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ دھو کر جب آپ چھوڑ دیں گے نا تو اس کی دیواروں سے سائڈوں سے پانی پھر سمٹے گا، پیندے میں جمع ہوگا یا ایک سائڈ پر جمع ہوگا، تو یہ آپ انگوٹھے سے اس کو جمع کر کے پھر اس پانی کو پینا ہے، جیسے پیالے میں بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے نوٹ کیا میں پی لیتا ہوں پھر کچھ دیر کے بعد پھر اٹھاتا ہوں، جیسے کچھ پانی دیواروں سے اتر کے اس کے پیندے میں جمع ہو جاتا ہے، جو بھی ایک دو قطرے ہوتے ہیں اس کو پھر پی لے، تو اس طرح تھال کے بھی یہ پی لیا کرے پانی، کھانا بھی صاف کرنا ہے اور پانی بھی صاف کرنا ہے، سب کو پیٹ میں پہنچانا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو بڑی ترقی ہے، ایک دور تو وہ تھا نا کہ آدھا چھوڑتے آدھا گراتے، جیسے عوام یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھا گراتے آدھا کھاتے ہیں، تھال میں ہوتا ہے، دسترخوان میں کھانے ڈھیر ہوتا ہے، تو اس میں فرق تو آیا ہے ماشاءاللہ، مزید انشاءاللہ کمی بھی پوری ہو جائے گی، جو کمی ہوتی ہے۔ اب بھی یہ ہڈیاں اور ڈالتے ہیں نا، پتہ نہیں ان کی آپ لوگ چیکنگ کرتے کہ نہیں، ہڈیاں گراتے ہیں، ہڈیاں تو گرانی ہے رکھنی ہے، ان میں دانے ہوتے ہیں، مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور کڑی پتے پھینک دیتے ہیں، آلو کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر پھینک دیتے ہیں، ایک تعداد ہے۔ تو آیا یہ بھی کوئی کھلانے کی تحریک ہے یا کیا؟ جو کھانے کی چیزیں، ٹماٹر تو ہے کھانے کی چیزیں، تو بہت آج کل تو شاید مہنگا لگتا ہے، کم نظر آتا ہے ٹماٹر غذا میں، یہ اس کا مطلب مہنگا ہو گیا ہے، یہ وہ بے دردی سے پھینک دیتے ہیں، تو اس کو بھی کھانے کی عادت ڈالیں، ہرا مسالہ، دھنیے، پودینے، یہ بھی پھینک دیتے ہیں بعض لوگ، ہڈی میں دانے تو اکثر لگے رہتے ہیں، اور بوٹی پوری اکھیڑتے نہیں ہیں، ہڈی یوں ہی ڈال دیتے ہیں، تو بوٹی کا ایک ذرہ ایک ریشہ چلا گیا ہڈی میں، کیا پتا وہی ساری برکت لے کر چلا جائے۔ تو یہ سارا آپ کو بالکل یہ نہیں کہ ہر چیز صاف کرنی ہے، تب یہ صاف مانا جائے گا، اور تھال بھی دھو کے پینا ہے
انشاءاللہ عز و جل۔
تھال اٹھا کر دیکھیں گے نا تو بازو کا چاول کے دانے نظر آئیں گے، تھال کو تھال کے نیچے بھی بازو کا دانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کی چادر میں بعض دانے الجھ جاتے ہیں، اس کو دیکھیں، چادر کو یوں چیک کریں، پھر تھوڑے پیچھے سرکیں تو آپ کے قدموں کے پاس بھی بعض وقت چاول کے دانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کھانا ہے، ایک ایک دانہ، آدھا دانہ ہو، آدھے دانے کا بھی آدھا ہو، ایک ذرہ ہو غذا کا، روٹی کا آٹا ہی گرا ہوا ہو، وہ سب کھانا ہے۔ روٹی کا آٹا گرے کب؟ جب آپ تھال کے باہر اس کو توڑیں گے، اگر روٹی کی عادت ڈالیں گے نا تھال کے اوپر توڑنے کی، تو یہ آٹا ذرے روٹی کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یہ سب تھال میں گریں گی، تو وہ مکس ہو جائیں گی، کام آ جائیں گی۔ ورنہ یہ نیچے گریں گے تو دسترخوان سے پھر اٹھانے کا سب کا ذہن نہیں ہوتا، اٹھانا بھی دشوار، اٹھانا آتا بھی نہیں ہے، وہ آٹے کو یوں انگلی سے اٹھائیں گے، انگلی سے چٹکی سے کیسے اٹھیں گے، وہ پھر گیلی ہو تھوڑی انگلی، اس سے پھر یوں ٹچ کر کے اٹھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ گھروں میں بھی اگر برتن دھو کر پینے کی اور ماشاءاللہ جس
تو یہاں تو مشق ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ گھروں پہ بھی کرنا ہے۔
مدنی چرن کے ناظرین بھی اگر کوئی اسی طریقے
چلا، ہاں یہاں سے جانے کے بعد بچے بچے کو بھی یہ اس کا نرمی سے پیار سے سکھانا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔